نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وقال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے دو نظام قائم فرمائے، ایک تکوینی نظام ایک تشریعی نظام. یہ مضمون ذرا صبح شروع سے سننا، اس لیے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بے قراری سے مت رہو. گرمی کا موسم ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ہم بھی جتنی سہولتیں کر سکے کیے ہیں، باقی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ شروع سے آخر تک سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ اور اچھے ارادوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما. قربانیاں دے کر دور دراز سے مجاہدوں کے ساتھ، جانے والی قربانیوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں، آنا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ بےحد قبول فرمائے. اور اسی طریقے سے جیسے آتے ہیں اللہ پہنچاتے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم یہاں سے فائدہ لے کر جائیں، اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی. اصل روحانی ایمانی اخروی جو سرمایہ ہے وہ لے کر جانا ہے. جاتے اس میں وہ میٹھے لگ جاتے تو کیا لگ جاتے وہ الگ بات ہے، لیکن جب یہاں آ جاتے ہیں تو پوری ایک سوئی کے ساتھ وہ یہاں رہیں، یہاں رہتے ہوئے باہر نہ جائیں، نہ جسمانی اعتبار سے نہ دل و دماغ کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. بات اس طرح شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دو نظام قائم فرمائے، ایک تکوینی نظام ایک تشریعی نظام. تکوینی نظام وہ نظام جو اللہ کے حکم سے چلتا، اللہ کن بولے وہ ہو جاتا. تو اللہ نے بہت ساری چیزیں اپنی قدرت سے بنائی، تو وہ قدرت اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے وہ نظام قائم فرمایا. اور ایک ہے تشریعی نظام، شریعت کا، اللہ کے احکام، اللہ کے اوامر یعنی کرن، جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے، اللہ کے نواہی، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، تو حلال حرام، جائز ناجائز، واجب فرض وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ تشریعی نظام ہے. تو اللہ جل جلالہ من والہ نے دونوں نظام قائم فرمائے. تشریعی نظام میں اللہ تعالی نے بندوں کے لیے جہاں دوسری چیزوں کا انتظام فرمایا, انسان کو پیدا کر کے اس کے کھانے, اس کے ٹھکانے, اس کے رہنے سہنے, بوجھ باش وغیرہ کا جو انتظام ہے, اس سے پہلے اللہ تعالی نے اس کے لیے دوسرا انتظام جو اہم ہے وہ فرما دیا. وہ کیا ہے؟ انسان کی رہبری, انسان کی رہنمائی, انسان کو سیدھا راستہ بتانا, انسان کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی معلوم کرانا, اور انجام کار کے طور پر انسان کو جنت تک پہنچانا. یہ جو راستہ, اس کا انتظام اللہ تعالی نے پہلے فرمایا. وہ کیسے؟ اللہ جل جلالہ من والہ نے پہلے ہی انسان کو پہلا نبی بنایا. تو یہ سب سے پہلا انتظام تھا کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام, انہی کو اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے پیغمبر, سب سے پہلا نبی بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے اگر ایک بھی انسان ہوتا تو اسے یہ کہنے کا موقع ملتا کہ اللہ مجھے کوئی راستہ بتانے والا نہیں آیا, اگر مجھے بھی بتا کر ہوتا تو میں بھی سیدھے راستے پہ چلتا. تو کسی کو بھی عذر و معذرت کی نوبت نہ آئے, اسی لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے سب سے پہلے انسانی کو سب سے پہلا نبی بنایا. تو یہ جو ہدایت کا سب سے پہلا انتظام تھا, انسان کی رہبری, انسان کی رہنمائی, اس کا انتظام کر. ایسے ہی ہدایت کا جو مرکز ہے, ہدایت کا جو گھر ہے, کعبۃ اللہ, ان اول بیت وضی للناس للذی ببکۃ مبارک و ہدی للعالمین, سب سے پہلا گھر بھی ہدایت والا گھر بنا. تو یہ بھی کہ انسانیت کہیں بھی جائے, کہیں بھی رہے, کتنی بھی پھیلے, لیکن اس کے لیے مرکز ہدایت یہ ہے, اسے یہاں سے روحانی ایمانی جی پاور لینا ہے, اس کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا. یہاں تک ایک بات سمجھ میں آئی. اور اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنے برگزیدہ بندوں, چنیدہ, سیدہ, مجتبہ, مرتبہ, منتخب بندوں میں سے جن کو نبی اللہ نے بنایا, ان کے ذریعے سے جو دین اور شریعت کی تعلیم انسانوں کو اللہ نے عطا فرمائی, اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کچھ نشانیاں, دین کی کچھ علامتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دی. نشانی کو دیکھ کر, علامت کو دیکھ کر انسان کسی بھی چیز کو پہچانتا ہے, یہ ایک حقیقت ہے. نشانی کے ذریعے سے ایک چیز کو معلوم کیا جاتا ہے. ہم چونکہ شہروں میں رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کو نہیں معلوم ہوتی. جو جنگل و بیابان میں رہتے ہیں, ریگستانوں میں رہتے ہیں, دریاؤں کا سفر کرتے ہیں, ان کو نشانیوں سے بہت ساری چیزوں کی رہبری ملتی. مثال کے طور پر کہیں دور پرندے اڑ رہے ہیں, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پانی ہے. تو اسی لیے دوسری مخلوق, چرند, پرند وغیرہ وہاں آ رہی ہیں, اسے اندازہ لگاتے ہیں. اسی طریقے سے سمندری سفر کرتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے ہیں. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں سے یہ راستہ پاتے ہیں. تو راستے معلوم ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ منوالہ نے اپنے دین کی کچھ نشانیاں, کچھ علامتیں, کچھ سمبلز اللہ نے بتا دی جن کو شعائر اللہ کہتے ہیں. شعیرہ عربی میں نشانی کو کہتے ہیں, علامت کو کہتے ہیں, اس کی جمع ہے شعائر. ایسے ہی کچھ دین کی محترم چیزیں, قابل احترام چیزیں, حرمات قابل احترام چیزیں. ایک تو حرام کا معنی ہم حرام سمجھتے, ناجائز. عربی میں حرام کے معنی جیسے محرم الحرام بولتے ہیں تو احترام کا معنی ہے. اور حرام کو حرام اسی لیے بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, وہ اللہ کا آرڈر ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے, اس کام کو نہیں کرنا چاہیے. اس کو کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, سخت ناراض ہو جائیں گے, اس لیے اس آرڈر کو قبول کرنا چاہیے. تو قابل احترام چیزیں حرمات اللہ جو ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی حرمت کی چیزیں, ادب کی چیزیں, ان کی تعظیم کریں فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ, تو یہ کسی اور کے لیے نہیں, اسی کے لیے بہتر ہے اس کے رب کی طرف سے. اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرے. تو جو اللہ کی دین کی نشانیوں کی تعظیم کر رہا ہے وہ کون ہے, کون ایسا کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اللہ کے دین احکام, اس کی خشیت, اس کا ڈر جن کے دلوں میں ہوتا ہے, ویسے بندے ہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں. جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, پاسداری ہوتی ہے, دلوں میں اللہ کے احکام کی حفاظت کا جذبہ ہوتا ہے, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. تو دل میں تقویٰ ہے, اللہ کا خوف ہے, خوف خدا ہے, تو ایسے بندے ان کا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ کے دین کی نشانیاں کیا ہیں؟ اذان ہے, قرآن ہے, ماہ رمضان ہے, اللہ کے گھر بیوت اللہ مسجدیں ہیں, جتنی عبادتیں ہیں, جتنے احکام ہیں, یہ سب شعائر اللہ میں داخل ہیں. تو ان سب کا لحاظ رکھنا, ان سب کا احترام کرنا, یہ بہت بہت ضروری ہے. دیکھو دو باتیں ہیں, ایک انسان عمل نہ کرے بری بات ہے, یہ اس کا عمل ہے, لیکن ایک اللہ کے دین کی نشانیوں کی بے عزتی کرے, بے حرمتی کرے, یہ بہت بری بات ہے. اس سے دین سے خارج ہو جانے, دین سے نکل جانے کا اندیشہ, یہ بغاوت ہے, اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی ہے, بغاوت ہے. تو بے ادبی بہت بری چیز ہے. آج کل ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کی عظمتیں ختم کی جا رہی ہیں. کچھ عرصے پہلے تک بھی انسان ایمان والا ان سب چیزوں کی عزت کرتا تھا, احترام کرتا تھا. اذان ہوئے, اذان ہوتی ہے تو کوئی سر پہ کپڑا ڈال رہا ہے, کوئی سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, اسی طریقے سے ایسے ویسے کام میں ہو تو اس سے وہ باز آ جاتا ہے. بیڑی پی رہا ہو تو فوراً رک جاتا تھا, ایسی ویسی باتیں کر رہا ہو تو زبان بند کر لیتا تھا, حتیٰ کہ مسجد سے گزرنا پڑے تو ڈر کر گزرتا تھا. غیر بھی باجے بجوٹی بجاتے ہوئے جاتے, مسجد آتے تو وہاں تک وہ خاموش ہو جاتے, اس کے بعد آگے بڑھتے تو پھر شروع کرتے. اس طرح کی چیزیں تھیں, لیکن اب اللہ بچائے یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے, دلوں سے عزت و احترام ختم ہو رہا, یعنی نافرمانی کا احساس ختم ہو رہا. احساس بہت بڑی بات ہے. انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو وہ بندہ توبہ کرے گا, اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اللہ سے معافی مانگے گا. لیکن جسے احساس ہی نہ ہو وہ معافی کیوں مانگے؟ وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. تو یہ بہت بری بات ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو دین کی نشانیاں ہیں ان کا احترام دلوں میں ہونا, ان کی تعظیم ہونا, اور ان کی تعظیم جس طریقے سے ہونی ہے اس طریقے سے ہونا, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اب دھیرے 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 یہ چیزیں ختم ہوتی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس, اس کا اپنا ایک احترام. سورہ حجرات کی شروع کی آیتیں دیکھیے, زور زور سے باتیں نہ کرو, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور جو لوگ اپنی آواز کو دباتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اپنی آواز کو پست کرتے ہیں, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. اللہ اکبر. جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے احترام میں, یہ وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کیا ہے, چنا ہے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے ان کا. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے چنا, ان کے دلوں میں تقوی کا اعلیٰ درجہ تھا, خلاف تقوی کوئی کام نہیں کرتے تھے وہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں, آہستہ بولنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت تھے, دبدبے والی, روب والی, اتنے آہستہ بولنے لگے کہ کبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا, اتنا ڈر گئے وہ. اپنی ذات کے لحاظ سے بہادر تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے آگے اتنا ڈرنے والے تھے. تو یہ وہ حضرات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چنا, منتخب فرمایا, آزمایا. فرمایا لہو مغفرت واجر ندیم, ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی بشارت بھی ہے اور بڑے اجر کا وعدہ بھی ہے اللہ کی طرف سے. اس آیت کے تحت تفاسیر میں ایک روایت پیش کی گئی ہے, فرمایا لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین, کہ بندہ متقین کے درجے تک اس وقت میں نہیں پہنچ سکتا, حتی یدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس, ایسی چیز جس میں کوئی حرج نہیں, جس کے سلسلے میں کوئی منع نہیں, لیکن ایسی بھی چیز کو وہ ترک کرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں منع کردہ چیز میں پڑ جاؤں. جس کو اور آسان انداز میں سمجھایا جائے تو شک شبے والی چیز کو بھی نہیں کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم منع کردہ چیزوں میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا, فرمایا الا لکل ملک حمل حما وحم اللہ محارم, ہر بادشاہ کی ایک شاہی چراگاہ ہوتی ہے, اس کے جانوروں کے چرنے کی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں وہ اس کے جانور ہی چریں گے, دوسروں کے جانوروں کو وہاں چرانے لانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جانور تو جانور ہوتا ہے. اب وہ چرتے 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 شاہی چراگاہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, اس جانور کو بھی پکڑا جاتا ہے, اس کے مالک کو بھی پکڑا جاتا ہے, اور اس پہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے یا قید و بند کی سزا دی جاتی ہے, جو بھی ہو. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال سے سمجھا رہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مستبیحات, حلال کردہ چیزیں اللہ کی طرف سے وہ بھی واضح ہیں, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری ماں بیٹیاں تم پہ حرام ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور ادھر حلال چیزیں کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بیان فرما دی، احل لکم الطیبات، پاک چیزیں حلال میں وغیرہ وغیرہ. فرمایا دونوں کے درمیان میں کچھ شبے والی چیزیں، تو اللہ کے نیک بندے اسے بھی چھوڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے منع کردہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے. تو ایسے بندے ہیں جو ایسی چیز جس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے منع کردہ چیز میں مبتلا نہ ہو جائے. اس کو سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں. کچھ بھی آج کل ضرورت نہ ہو تو موبائل نہیں استعمال کرنا، یہی بات ہے خلاصہ اس کا. بے ضرورت کریں گے کچھ نہ کچھ پھنسیں گے، کہیں نہ کہیں پھنسیں گے، اٹکیں گے. ضرورت ہے کام کرنا ہے کیجیے، میسج بھیجنا ہے بھیجیے، کچھ دیکھنا ہے دیکھیے، ورنہ بے ضرورت اس کو اٹھائیں گے کہیں نہ کہیں ہاتھ پڑے گا، کچھ نہ کچھ کھلے گا، پھر مصیبت سر پہ پڑے گی. یہ اتنی بات ہے آج کے زمانے میں آسانی سے سمجھنے کے لیے بس. تو اللہ کے بندے جن کے دلوں میں تقوی کی کیفیت ہے وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں. تو ایسے حضرات ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے. تو بزرگوں، شاعر اللہ کا احترام بہت ضروری ہے، اللہ کے دین کی نشانی. اسی لیے اللہ کے گھروں کا خاص احترام ہے، اس کا خاص مقام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے فی بیوتی نزل اللہ ان ترفع، ایسے گھروں کے بارے میں کہ اللہ خود جو ہے ان کی عزت بڑھانے کا حکم دیتے ہیں، کہ ان گھروں کی عزت تعظیم کی جائے، ان کی عزت کو بڑھایا جائے، ان کا احترام کیا جائے. کیوں؟ ان کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا. اللہ کے گھر وان المساجد للہ فرمائے کہ مسجدیں اللہ کے لیے، تو یہ اللہ کے گھر ہیں، ان کو بیوت اللہ کہا جا رہا ہے. جو چیز جتنی بڑی ہستی کی طرف منسوب ہوتی ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو نسبت کے لحاظ سے اللہ کے گھر، اور اس میں بھی کعبۃ اللہ سب سے پہلے اللہ کا گھر، ہدایت کا گھر، اور ہدایت کی علامتوں اور نشانیوں کا گھر. ایسا گھر اس کا احترام اس درجے ہونا چاہیے. اب اگر اس کی بے احترامی ہوتی ہے تو عالمی طور پر اس کی سزا امت کو بھگتنی پڑتی ہے. اللہ یہ ڈرنے کا مقام ہے. آج عالمی اعتبار سے امت مسلمہ پریشان حال ہے، تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا لا تزال هذه الامۃ بخیر، یہ امت خیر پر رہے گی. ما عظموا هذه الحرمۃ حق تعظیمها، جب تک وہ اس عزت و عظمت والے گھر کی تعظیم اس طریقے سے کرے جس طریقے سے اس کا حق ہے، تب تک یہ امت خیر پر رہے گی. فَإِذَا ضَيَّعُوا حَلَقَ، فرمایا جب یہ اس کی عزت کو ضائع کریں گے، اس کے احترام کو ختم کریں گے، تو یہ امت ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ حفاظ کرے. آج عالمی اعتبار سے اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی ہو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. روز اقدس پہ جا کے دیکھو اللہ اکبر، کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہاں پر بے احترامی ہوتی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر ہو، وہی تصویر کشی ہو رہی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بری حرکت وہاں ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دلی تکلیف دے رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے. وہاں کھڑے ہو کر پوچھ لے رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر تمہیں مجھے پکڑو، میں تم نہ پکڑ رہا. اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھیں تو کیا گزرے گا ان پر. جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات، یہ بالکل اٹل حقیقت ہے اہل سنت و جماعت. درود شریف کے بارے میں حدیث میں ہے من صلی اللہ علیہ عند قبری سمعته ومن صلی اللہ علیہ نائیاً ابلغته, جو دور رہ کر مجھ پہ درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ پہ پہنچایا, اور جو میری قبر پہ آ کے درود بھیجتا ہے تو میں اسے سنتا ہوں. اللہ, یہ حدیث میں ہے. اب وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایسی بے حرمتی ہو رہی ہو تو پھر کیا حال رہے گا؟ تو بزرگوں, یہ سب بہت ڈرنے کی چیزیں. تو اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے شاعر اسلام کی حفاظت, ان کا احترام, ان کی تعظیم, ان کی عزت, ان کی عظمت کی ہمیں سب سے پہلے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. غیروں کا ہم کیا رونا روئیں, غیر ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, پہلے اس کا ہم جائزہ لیں. تو اس لیے شاعر اسلام کا بہت احترام ہونا چاہیے. ہر چیز شاعر جس میں اللہ کی بندگی ہو, عبادت ہو, اتباع ہو, پیروی ہو, ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب شاعر میں داخل ہوتی, تو ان کا احترام بہت ضروری ہے. اس میں خاص طور سے آج مساجد ایک عنوان بنے ہوئے ہیں, اس لیے بزرگوں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے بنے, ان کی عزت و عظمت کو بڑھانے والے بنے, ان کا جس طریقے سے احترام ہے اس طریقے سے احترام کرنے والے ہم بنے. فرمایا ایک مسجد کی تعمیر اس کے در و دیوار کو بنانا ہے, یہ بھی تعمیر ہے, جبھی تو انسان وہاں جائے, وہاں نماز ادا کرے, وہاں جمعہ جماعت ہو اور وہاں اعتکاف کرے, یہ سب چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے در و دیوار. لیکن ایک تعمیر جو اصل ہے وہ اعمال مسجد سے اس کو آباد کریں, یہ اصل تعمیر ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ واتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرمایا اللہ کے گھروں کی اصل تعمیر یعنی آبادی جو ہے وہ کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر, آخرت کے دن پر یقین, نمازیں قائم کرتے ہیں, زکات کو ادا کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ڈرتے. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجدیں اللہ کی ہیں, یہ اللہ کے گھر ہیں, ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام مت لیا نہ لیں ہم. دیکھو ہم, ہمارا دماغ ہی نہیں جاتا, ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا. اللہ کے علاوہ کا معنی ہم غیر کوئی آواز ہو, کسی اور معبود کا نام لیا جا رہا ہو, وہ یقیناً ہے ہی نہیں وہ, لیکن ہم وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں, گپ شپ کریں, ایران توران کی کریں, تو وہ اللہ کے نام کے علاوہ ہی تو چیز ہے نا. بولیے, اب مسجدوں میں شور ہو رہا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, مسجد کا ایک تصور بھی نہیں ہے ذہن میں اس کا خیال نہیں. ایسا جیسے گھروں میں ہم ہیں, چیخ رہے ہیں, پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, یہ کیا ہوا؟ بولیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جہاں بڑی بڑی نشانیاں بتائی ان میں یہ, اذا ظہرت الاصوات فی مسجد, جب مسجدوں میں شور ہونے لگے, مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگی, تو زلزلوں کے آنے, آندھیوں کے آنے, زمینوں کے دھس جانے, چہروں کے بدل جانے اور آسمان سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو, اللہ کے نبی فرمائے. اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے, مسجدوں کا ادب بہت ضروری ہے. اس کی تعمیر میں حصہ لینا اس کی اپنی فضیلتیں ہیں. پوری مسجد کوئی بنائے بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے جنت کی, جنت میں گھر کی بشارت ہے, یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا بھی حصہ لے اس کے لیے بھی بشارت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, عرب میں ایک پرندہ قطاط کہتے, سمجھنے کے لیے جیسے ہمارے یہاں بٹیر ہے, توتے اور مینا ہے, تیتر ہے, بٹیر, اس طریقے کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, قطاط اس کو کہتے ہیں. وہ اپنا آشیانہ بناتا ہے, اپنے رہنے کا ٹھکانہ بناتا ہے, تو زمین کو کھود کر اتنا سا وہ گڑھا بناتا ہے, اس میں وہ رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا گھر بنائے کا مفحصی قطاط, چاہے وہ قطاط کے گھونسلے کے آشیانے کے برابر ہو, اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائیں. اب ایک سوال ہے کہ اتنا چھوٹا کوئی گھر بنا ہے, اتنی چھوٹی مسجد بنا ہے, اتنے آڑے چھوڑا اتنا کام ہے, ان کا ہاتھ بھی جائیں گا نہیں, پاؤں بھی جائیں گا, انہوں کا مسجد میں جاتے ہیں, اتنی چھوٹی مسجد میں کون جا سکتا ہے؟ اللہ جزائے خیر علماء کرام کہتے ہیں, انہوں نے سمجھایا اس کا معنی حقیقت میں اتنی چھوٹی مسجد کے وہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ بڑی مسجد بنائے تو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دیتے, ایسا نہیں ہے, چھوٹی مسجد بنائے تو بھی دیتے ہیں. دوسرا معنی, پوری مسجد بنائے تو ہی اللہ تعالیٰ یہ اجر دیتے, ویسا نہیں, اس میں تھوڑا سا حصہ بھی لگائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے اور سنو, کوئی حصہ ہی نہیں لگا سکے تو کیا کریں؟ فرمایا میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے اس شخص کے اس عمل کا اجر بھی دیکھا جس نے مسجد میں سے ایک دن کا بھی اٹھایا. اللہ کو اب کیا رہا, ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن دوسری خدمت ہم سے ہو سکی, مسجد کی صفائی ہے, اس کی ٹیم, اس کی نگرانی ہے, اس کا ہم خیال رکھے, صاف ستھرائی کر, ایک دن کا بھی اٹھائے اس کا بھی اجر میں نے دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, کتنا سستا سودا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرو. تو یہ ساری چیزیں, تو مسجد کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے, اور مسجد سے منع کرنا, مسجد سے روکنا, فرمائے وہ ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون, ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا, اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام لیا جائے اس سے کوئی روکے, اس سے بڑا ظالم کون. وہ صحافی خراب یہاں, اور مسجد کو ویران کرنے, تباہ کرنے, برباد کرنے کی کوشش کرے, اس سے بڑا ظالم کون. یہ بھی اللہ نے صاف فرما دیا. تو مسجد کو آباد کرنا, اس کی تعمیر کرنا, یہ ایمان والوں کا کام ہے, اور اس کی ویرانی, اس کی تباہی, اس کی بربادی, اور اس میں اللہ کا عہد کو یاد کرنے سے روکنا, یہ ظالموں کا کام ہے. اس لیے بزرگانے کی آج کی اس مجلس میں ہم ارادہ کر کے جائیں, دیکھو حجاب ہے, یہ بھی ایک شاعر میں سے, کوئی ایسا ہی معاملہ نہیں ہے, بہت آسان معاملہ نہیں ہے, کرے جا نہیں تو چھوڑے جا, ایسی بات نہیں ہے, یہ شریعت کا ایک حصہ ہے, یہ ایک نشانی ہے. یہ کتنی آیتیں اس سلسلے کی, اس کو ہم یوں ہی آسانی کے ساتھ چھوڑتے ہیں, ایسی بات نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرماتے ہیں, ان سے بھی کوئی چیز پوچھو, فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ, تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. اللہ اکبر, وہ ہماری مائیں ہیں, وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کسی کا نکاح نہیں ہے, جس طریقے سے ہماری ماں سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا, وہ ماں ہے ہماری, تو ہماری روحانی مائیں ہیں یہ, تو ان سے بھی کوئی چیز پوچھو تو فرمایا پردے کے پیچھے سے, اور بات کرو تو بھی نرم لہجے میں نہ کرو. فلا تخذانا بالقول, کیوں, فیتما الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں روگ ہے, بیماری ہے, کہیں اس کا دل للچا نہ جائے, اس کا دل پھسل نہ جائے. تو یہ ادب بتائے جائیں. تو حجاب ایک شریف مسئلہ ہے, ایک شاعر میں سے, دین کے نشانیوں میں سے, تو اس لیے ان سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو خاص طور سے مسجد کو اعمال مسجد سے آباد رکھنا, ہمارا تعلق بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے, بالکل جو آنے والے ہیں وہ بس چند منٹوں کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, تو اپنے عرش کے سائے تلے سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں, ان میں ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد, فرمایا الفاظ پر غور کریں. رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو, یعنی فرمایا کہ وہ شخص جو مسجدوں ہی میں رہتا ہو, ایسا بول دیتے تو ہمیشہ مسجد میں کھڑا, گھر بار نہیں, کاروبار نہیں, دھندا نہیں, جاب نہیں, شاپ نہیں, ویسا دن بھر رکھو رکھ, رات کو گھر کو جاؤ انہیں بیلنگ بھی پھکنی اٹھانی ہی, جاؤ جی باہر نہیں ہی, کیا لاکھ دانے گھر کو پکانے کے واسطے جی تمہیں گھر پوچھیں گے ہے کہ نہیں گیا, ابھی تسبیح پڑھ لے کے بیٹھ جاتی رات کی مسجد میں گزارو جی کر بولیں گے تو ان. ایک جنے بولے آج حضرت میری بیوی روز تمہیں دعا دیتی گئی, میری کو کہ تم بیان میں بولے تو رمضان میں بیویوں کو ان کا حق ادا کرنا, ان کا خرچہ دینا, دور دراز ادھر سب خرچہ کرتے جو روم دیتے نہیں گھر کو, روزانہ 100 روپے منگتی نہیں گئے تو حضرت کو میں بولتی ہوتی حضرت کی بات مانتی کہ نہیں مانتے کہ نہیں مانتے گھر پر بریک ڈالتی 100 روپے دیتی اللہ حضرت کو اچھا رہو گھر کو دعا دیتی. تو فرمایا جس کا دل مسجدوں سے لگا ہو, یعنی فکر اس کی جماعت کب ہے, اذان کب ہوگی, میں فلاں کام کے لیے جاؤں تو مجھے نماز ملے گی کیا, جماعت سے میں ادا کر سکوں گا کیا, تو نماز کے اوقات کو اصل بنا کر اس کو بیس بنا کر اپنے کاموں کی ترتیب دے گا وہ, نہیں اب جاؤں گا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی اس لیے نماز کے بعد میں جاتا ہوں. تو ہمیشہ مسجدوں سے جڑا رہتا ہے, تو یہ فرمایا ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے. اللہ کتنی بڑی بات ہے, تو مسجدوں سے ہمارا کنیکشن جڑا رہنا یہ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے. کیا ہے بھائی یہ ہمارے لیے لائٹ ہاؤس ہے. کیا ہے بھائی منارۃ النور, لائٹ ہاؤس سے دور دراز کے جہازوں کو معلوم ہوتا ہے, رخ معلوم ہوتا ہے, تو ویسا ہم کو یہاں سے روشنی ملتی ہدایت کی روشنی, ویسی پاور ہاؤس سے ہم کو پاور ملتا, مسجدوں سے ہم کو ایمان کا پاور ملتا. باہر کے ماحول میں جاتے ہیں ہمارا ایمان کا پارا کم ہو جاتا, کمزور پڑ جاتا, ایسی ویسی باتوں سے, ایسے ویسے نظاروں سے, تو پھر اسے مسجد کو آ کر اسے چارج کرنا, عمل کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا, اللہ کا خوف پیدا کرنا, اللہ کا تعلق پیدا کرنا, اس کے لیے اس سے ہم کو جڑے رہنے ضروری ہے. یہ آج اس ہر جگہ ایک مثال پیش کرتا ہے, موٹی مثال ہے, آج کے زمانے کے لحاظ سے اچھی طرح دل میں لگ بھی جاتی ہے, وہ سمجھ میں بھی آ جاتی ہے, اس لیے بول دیتا ہوں. میں تمل میں بولتے ہیں الگت لے پل اللہ کلام آنال سل اللہ پل بولتے ہیں دانت کو, تیلگو میں پلو بولتے ہیں. دنیا میں دانت نہیں سو آدمی رہ سکتا پلے, لیکن سیل نہیں سو آدمی دنیا میں نہیں ہے. آج کسی تو بھی تمہارے پاس موبائل ہے کیا, نمبر ہے کیا, پوچھنے کا زمانہ نہیں, تمہارے پاس کتنے نمبر ہیں, کون سا وی پی ہے, وی آئی پی نمبر ہے, وی وی آئی پی نمبر ہے, تمہارا پرسنل نمبر کون سا ہے, وہ ایسا زمانہ ہے پوچھنے کا, سب کے پاس ہے. اللہ اکبر, ایک موبائل بڑا ہے, قیمتی ہے, دیکھنے کو خوبصورت بھی ہے, آپشن بھی کھلی ہے. ابا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے سے بیان کرتا ہوں, ابھی اٹھتے ہیں لوگ موبائل کہتے ہی اٹھتے ہیں, سبحان اللہ, ابھی چہرے کھلتے ہیں. اللہ اکبر, اتنی آیتیں پیش کیا, اتنی حدیثیں پیش کیا, ہاں موبائل کہتے ہی کیا کہ ہماری رکتے تھے جانا میں روح آئے سگا ہے کسا, کیا کہ بہت اسپیشل بات بولتے ہیں, ہمارا آئٹم آتا ہے ناگر صاحب نے. اللہ اکبر, تو یہ موبائل قیمتی ہے, خوبصورت ہے, آپشن بھی زیادہ ہیں, دیکھنے میں اچھا بھی ہے, مہنگا بھی ہے, لیکن بیٹری زیرو ہو گئی, کیا ہوگی بھائی, اب انکمنگ ہوتا کیا, آؤٹ گوئنگ ہوتا کیا, میسج سینڈنگ ہوتا کیا, کیا جلدی جلدی جواب دیتے ہیں, دیکھو کتنے آئے تھے حدیث سو بولے, ایک میں بھی جواب ہی چاہیے نہیں, یہاں لیفٹ رائٹ کر کے 1 2 کر کے جواب آ لگتی ماشاء اللہ. دوسرا موبائل ہے چھوٹا ہے, کالا ہے، گڈا ہے، معمولی ہے، آپشن بھی بہت کم ہے، بیسک موبائل ہے، لیکن ایمان کی بیٹری فل ہے. کیا ہے بھائی؟ اب انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتا گیا، میسج سینڈنگ ہوتا گیا. اب سمجھو، ایک جنا گورا گنٹا ہے، آڑا چوڑا ہے، مال والا ہے، شہر والا ہے، لیکن ایمان کی بیٹری زیرو ہے. کیا ہے بھائی؟ دوسرا کھیڑے والا ہے، کالا کلوٹا ہے، معمولی حیثیت والا ہے، خوبصورت بھی نہیں، قبول صورت بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایمان کی بیٹری فل ہے. اب اللہ کی نظر میں کس کی قیمت ہے بھائی؟ ہاں، اس کا معنی یہ نہیں جو بڑا قیمتی موبائل ہے اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو بھاگ پھینک ڈالتے ہیں، نہیں، اسے فوراً کیا کرتے ہیں، چارجر. آج اچھا پوچھ لیتے چارجر ہے کیا کرتے، پہلے زمانے میں بیڑی ایڈی کوئی ماچس پوچھتے تھے، فوراً چارجر پوچھے تو دھنتے کہاں چارج کرنا ہے کرتے. آج کل سہولتیں بھی ویسی چھوگی، بسوں میں بھی، ریلوں میں بھی، فلائٹوں، اس میں سب جگہ بھی چارجر کے واسطے انتظام بھی ہو گیا. اب فوراً چارج کو لگاتے، تھوڑی دیر کے بعد اسے آن کرتے، آن ہو گیا، پھر پورے کام ہوتے. ویسے ہی کوئی انسان ہے، ایمان والا ہے، ہاں ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے تو اسے فوراً کیا ہے، بیٹری کو چارج کر لینا ہے، بس اتنی بات ہے. اب چارج کریں گے تو پھر بھی وہ ساری چیزوں کو ادا کرنے والے بنے گا، نمازوں کو ادا کرے گا، اللہ کے احکام کو ادا کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے گا، ساری چیزوں کو ادا کرنے والا. تو اس کے لیے یہ ہمارے لیے پاور ہاؤس ہے، مسجدیں. تو اس سے ہمارا تعلق ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے. فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد آتے جاتے دیکھو تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو. اس لیے مسجدوں سے ہمارا تعلق بہت ضروری ہے. اب سوچتے رہیں گا کیا مسجد بنتے ہیں کر کو، حضرت مسجد کے کھلو آن کچھ وہ ٹاپک کو بول لیکن دیتا ہے. آپ حضرت بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ آفیت کے ساتھ کام کو خیر آفیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور اسے ہدایت کا گھر بنائے، پوری جگہ ہدایت کے پھیلنے، ایمان کے پھیلنے، اعمال و اخلاق کے پھیلنے، دین کے پھیلنے، علم کے حیات ہونے، اور دین کے تمام شعبوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنائے، مرکز بنائے. سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے دعاؤں کے ذریعے سے ہماری بھرپور مدد فرمائے، دوسرے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے کیا اگر وہ پوچھنے جاتے ہیں، وہ آپ کے دل کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے، وہ ایک امانت ہے، ہمارے گھر کے لیے نہیں ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو اس لیے اس وقت عالمی اعتبار سے اور خاص طور سے ہمارے ملک کے اعتبار سے جو ایک عنوان بنے گی اللہ کے گھر اور مساجد، اس سلسلے میں ہمیں خود ان کی ہر لائن سے جو ہے حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس کی حفاظت کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کی آبادی ہو. کیا ہو بھائی؟ اس کی آبادی، ہمیں انشاءاللہ کے گھر آباد رہے، تب کس کو جو ہے اس کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت ہوگی، بولے کس کو کیا دعویٰ کرنے کی ہمت ہو. اس لیے اللہ کے گھروں کو آباد رکھو، یہ نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. اس لیے بزرگوں، ہمارا یہاں مجلسوں میں آنا جانا وہ بھی اسی مقصد سے، ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہو، ہمارے اندر یہ عمل کا اضافہ ہو، ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو، ہمارے دل بھی جو ہے وہ تقوی والے بنے، ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو. اس جذبے کے ساتھ ہم آئیں اور آنے کے بعد جو پرانے احباب ہوتے ہیں وہ نئے احباب کو ماحول میں رکھیں، اس کی بہت ضرورت ہے. یہ نئے احباب آتے ہیں ماحول معلوم نہیں ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وقت جو ہے ادھر ادھر گزر جائے. اس لیے ویسے ہی اپنے اپنے علاقے کے جو ہوتے ہیں وہ احباب بھی اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو ایک ماحول کے اندر رکھیں اور مذاکرہ کرتے رہیں. مذکر فین ذکر تنفع المؤمنین, فرمایا مذاکرہ کرو کہ یہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو اس لیے ایمان کے مذاکرے ہوں. ادھر ادھر کے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں, ہر جگہ کرتے ہیں, تو کم از کم ایسی مجلسوں میں آنے پر جتنا وقت بھی ہم یہاں دیں گے پورا وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں, یکسوئی کے ساتھ دین دعاؤں میں لگیں, لمبے لمبے مراقبے کریں, بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں, دل لگا کر اللہ سے مناجات کریں, سکون کے ساتھ نمازیں ادا کریں. ان سب چیزوں کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے. کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے, رات کے ٹھکانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اپنے وقت کو پوری طریقے سے کام میں لانے والے بڑھیں, ورنہ پھر اتنی دور سے آ کر اتنا وقت ہم نکال کر آئے اور کیفیت نہ بنے ہمارے اندر تو یہ کوئی فائدے کی چیز ہے کیا بتائیے. ایک مرغی جو ہے اس کے نیچے انڈے رکھے جاتے ہیں, جو جس درجے اس میں حرارت اور گرمی پہنچنی ہے وہ پہنچے تو ہی وہ انڈے چوزوں سے بدلتے ہیں, ایک بے جان چیز سے جاندار چیز بنتی ہے. اگر اس درجے حرارت نہ پہنچے, گرمی نہ پہنچی تو پھر وہ انڈے سڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو دل ہمارے مردہ ہیں وہ یہاں آئے اور ایک ماحول میں رہے تو پھر انشاءاللہ ہمارے دل زندہ ہوں. اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس لیے اللہ کے واسطے باتوں کا ماحول, تذکروں تبصروں کا ماحول, ادھر ادھر دیکھنے نظارے کرنے, اس کا ماحول نہ بنا, اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ تو ہم ہر جگہ ہی کرتے ہیں, جب اتنی قربانی دے کر اتنا وقت نکال کر ہم آتے ہیں تو ایک ماحول میں ہم رہیں, ایک لحظہ بھی ہمارا بیکار نہ ہو, فائدہ مند ہو. کتنے واقعات ہیں, بزرگان دین جو ہے لقمہ چبا کر کھانا یہ بھی گوارا نہیں ہوتا تھا, ستو پھانک لیتے تھے, گھول کر پی لیتے تھے, کہ وقت جتنا بچ سکے بچے, اس کو ہم اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں لگائیں, یہ بھی اللہ کے بندے تھے. تو اس لیے غفلت میں ہمارا وقت نہ گزرے, پوری یاد دہانی کے ساتھ رہے. ہم آئے ہیں اپنے کو بنانے کے لیے آئے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. کوشش بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں, اللہ ہماری کامل اصلاح فرما, اللہ ہمارے باطن کو مردہ دلوں کو زندہ فرما, اللہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرما, اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اللہ طاعت کی توفیق ہمیں عطا فرما, اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں میں شامل فرما. اس طریقے سے ہم اس ماحول میں رہیں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت سے دور قریب سے احباب آئے ہیں بیعت کی نیت سے بھی, اس لیے اب بیعت کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں. جو حضرات بیعت کی نیت سے پڑھنا چاہیں پڑھیں, جو حضرات توبے کی نیت سے شریک ہونا چاہیں وہ شریک ہوں. پہلے خطبہ پڑھا جائے گا, اس کو سن لیں, پھر بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے, پڑھتے چلیں, پھر انشاءاللہ نماز کے بعد میں جو ہے ہمارے مولانا مفتی منصور احمد صاحب سے ملاقات کر کے معمولات معلوم کر لیں, معمولات کا اٹا حاصل کر لیں, اپنا نام بھی درج کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى, ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله, يد الله فوق ايديهم, لا إله إلا الله محمد رسول الله, آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بزرگوں ایک بات کا خیال رکھیں، لوگ کسی بھی چیز میں حصہ لینا چاہیں، مدرسے کا تعاون کرنا چاہیں، خانقاہ کی خدمت کرنا چاہیں، اور اسی طریقے سے مسجد کی تعمیر اگر ہے اس میں، تو ضرور اس کو نوٹ کریں. آپ حضرات بار بار بولتے ہیں، بھیجنے والے یہاں وہاں اکاؤنٹ نمبر جو لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر پیسہ بھیج دیتے ہیں. قسمت میں ہے اتنا معلوم کرانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، یاد رکھ لو، اور بہت پریشانی کی بات ہے. ہمارے یہاں طلبا ہیں، ان کا اپنا ایک نظام ہے خرچ وغیرہ کا، پھر یہاں خانقاہ کا ایک نظام ہے، اس کے علاوہ تعمیرات کا ایک نظام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں، اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، خالی بٹن دبائے سینڈ کر لاتے ہیں. زکات خود لے جا کر پہنچانے کی چیز ہے. اتنی طبیعتوں میں آسانی آ گئی ہے، شریعت کو کچھ سمجھتے نہیں. پیسہ آ گئے تو کیا سب کچھ وہی ہے کیا؟ خالی سینڈ کرتے ہمیں فارورڈ کرتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ کس مت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم کراتے. کل قیامت میں کون جواب دیں گے؟ ہمارے سر پہ پڑے گا کہ یہ اللہ کے واسطے سمجھو، مسئلہ بہت نازک ہے. اس لیے اتنی بھی کیا یہ نہیں، کیا کس مقصد سے بھیج رہے ہیں، کس کے لیے بھیج رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم کراتے. اتنی آسانی طبیعت میں آ گئی ہے، بس فارورڈ کرو فارورڈ کرو، یہ بھیجو وہ بھیجو، ہمیں بھیجتے ہیں. کس کے لیے بھیج رہے ہیں؟ شریعت ہے، یہ حدود ہے ان کے، ان کے اپنے مسائل ہیں. بڑی یہ سہولت پسندی ہو گئی ہے، ہر چیز میں سہولت. زکات آپ کا فریضہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ مصرف تک جا کر پہنچائیں، مستحقین تک جا کر پہنچائیں، ہم اس کے ٹھیکے دار نہیں ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنا بھی نہیں معلوم کراتے، بہت بےڈنگا پن ہے. اللہ کے واسطے معاف کریں، ہماری تلخ نوائیاں گوارا کریں. شریعت کا مسئلہ ہے، ہمارے کندھوں پہ بندوق مت رکھ کر چلاؤ، ہمارے اوپر تلوار مت رکھو. کل قیامت کے دن اللہ کے واسطے ہماری گردن مت پکڑو. کتنا سخت مسئلہ ہے، اتنا بھی معلوم نہیں کراتے کس مقصد سے بھیج رہے ہیں، کس مد میں بھیج رہے ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اب زکات ایک فریضہ ہے، یہ فریضے کو اتنا آسان لے لیتے کیا؟ بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نہیں تو پھر بولتے ہیں ہم، کیا بولنا چاہ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ خالی سینڈ کرے فارورڈ کرے، ہم اتنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ یاد رکھو، معاملہ اللہ کا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، ضرورت ہمیں ہے، ہم عاجز بنے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بنے، ہم عاجزی کے ساتھ. حضرت انبیاء علیہ السلام کتنی بڑی بڑی خدمتیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ قابل قبول تو نہیں ہے، پھر بھی قبول فرما لیجیے. اللہ کے نبیاں اتنا ڈر رہے ہیں، اللہ یہ قابل قبول تو نہیں ہے، پھر بھی قبول فرمائیے. اللہ عاجزی کر رہے ہیں، تو ویسے اللہ کے بندے ڈرتے تھے، عاجزی کرتے تھے. اللہ اس کو لے لیجیے، اللہ اسے قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اس طریقے سے دعائیں مانگتے تھے. کچھ بھی نہیں رہا، شریعت ایک یہ ہو گیا. اس لیے اللہ کے واسطے یہ سب چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
سبحان ربي العظيم على الوهاب دعا فرماني اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا الى النار مصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا جار المستجيرين يا امان الخائفين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا حرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الحلقاء يا منجي الغرقاء يا محسن يا مجمل يا مفزل يا منعم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يعلم مثاقيل البحار ومكاين الجبال نسألك أن تصلي على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما اللہ بہت گناہ ہو چکے ہیں اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اللہ بہت نافرمانیاں ہوئی ہے اللہ جان کر بھی انجان کر بھی دن کے اجالے میں بھی رات کے اندھیرے میں بھی اللہ تنہائیوں میں بھی اور مجمعے میں بھی اللہ جو یاد ہے وہ بھی جو کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی اللہ جی معاف فرمائیے تھا ہم آپ کی نعمتیں کھاتے رہے آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے اللہ آپ گناہ کو دیکھتے رہے اس کے باوجود آپ نے اللہ ہم پہ عذاب نہیں اٹھا اللہ آپ چاہے تو زمین کو پھاڑ سکتے تھے آسمان سے عذاب کو اتار سکتے تھے آپ کو پوری قدرت تھی اللہ معاف فرما دیجیے اللہ شرمندہ ہے اللہ اللہ نادم ہے اللہ اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ خاص فضل فرما دیجیے اللہ آپ کو حق ہے اللہ آپ کہیں نالائق ہو نکل جاؤ تمہارے لیے معافی نہیں ہے لیکن اللہ آپ نہ معاف کریں تو کون معاف کرے گا اللہ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کرے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ناہنجار ہیں اللہ بڑے پاپی ہیں اللہ اقراری مجرم ہیں اللہ اللہ گندے صحیح آپ ہی کے بندے ہیں اللہ آپ کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ آپ نے بلایا ہے تو آئے ہیں اللہ آپ شہنشاہ ہے اللہ آپ بادشاہ ہے اللہ آپ سقی ہیں اللہ آپ داتا ہیں اللہ اللہ ہم منگتے ہیں اللہ ہم فقیر ہیں اللہ اللہ ہم آپ کی دیوڑی پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ آپ نے بلایا ہے اللہ ورنہ ہماری حیثیت کیا تھی اللہ کتنی دور بلا کر محروم نہ فرمائیے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ. دنیا کا ایک سخی اگر نہ دے تو دوسرے کی امید رہتی ہے اللہ. اگر آپ کے در سے محروم گئے تو پھر کہاں ہمیں ملے گا اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ، گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ، بخشش کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، معافی کا اعلان فرما دیجیے اللہ. اللہ بڑے دور اور دیر سے آئے ہیں اللہ، اللہ معلوم نہیں اس میں کتنے دکھیارے ہوں گے، کتنے غم کے مارے ہوں گے، کتنے ٹوٹے دل بھلے ہوں گے. اللہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، دین کے داعی بھی ہیں، آپ کے شہدائی بھی ہیں. معلوم نہیں اللہ کس کے اعمال آپ کو پسند آتے ہو، کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو اچھے لگتے ہو، کس کی آمین آپ کو پسند آتی ہو. اللہ پورے مجمع کی بخشش فرما دیجیے اللہ، پورے ایک بار اعلان فرما دیجیے اللہ، اللہ ایک بار معافی کا اعلان فرما دیجیے. آپ کے لیے کروڑوں بندے ہیں اللہ، ہمارے لیے آپ ایک ہی ہیں اللہ. اگر آپ بھی ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے اللہ. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. اللہ معاف فرما دیجئے اللہ، تو آپ تو معاف کرنا ہی چاہتے ہیں اللہ، معافی آپ کو پسند ہے اللہ. آپ بھی سچے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اللہ. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ آپ کو معافی بہت پسند ہے. یقیناً آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اللہ، ہم ہی نافرمان ہیں اللہ، ہم ہی آپ سے دور ہو گئے ہیں اللہ. اللہ جی قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ، سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا لیجیے، ہدایت کے ملنے کے بعد جلالت سے بچا لیجیے اللہ، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے اللہ. اللہ دو قدم آپ کی طرف اٹھاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان ایسی لحد مارتے ہیں ہم چار قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ. کبھی تو آپ کی توفیق سے تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور کبھی فرض بھی چھوٹ جاتی ہے اللہ، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ، پوری پوری رات نافرمانی میں کٹ جاتی ہے اللہ. معاف فرما دیجیے اللہ، نگاہیں گندی ہیں اللہ، دل و دماغ گندے ہیں اللہ، جذبات اور احساسات تباہ ہو چکے ہیں اللہ، اچھی جگہوں میں بھی برے خیالات آتے ہیں اللہ. اللہ نماز میں بھی نماز کا دھیان نہیں رہتا ہے اللہ. اللہ جی معاف فرما دیجیے آپ، اللہ چاہے تو زمین کو پھاڑ کے ہم کو دھسا سکتے ہیں اللہ، آپ کو پورا حق ہے اللہ. اللہ ہمارا وجود ہی بڑا گناہ ہے اللہ، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں جینے کا سلیقہ، سانس لینے کا تیرنا حق دیا ہے اللہ. اللہ جی معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ، گناہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کی جگہوں سے بچا لیجئے، گناہوں کے خیالات سے بچا دیجئے. اللہ آپ خود ہماری حفاظت فرما دیجئے، بہت جلدی بہک جاتے ہیں اللہ، پھسل جاتے ہیں اللہ، نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں اللہ. آپ خود سنبھال لیجئے اللہ، گرتوں کو سنبھالنا بھی آپ ہی کا کام ہے اللہ. اللہ سنبھال لیجئے اللہ، اللہ بچا لیجئے اللہ، اللہ بچا لیجئے اللہ. اللہ آپ کے بچائے بغیر ہم نہیں بچ سکتے ہیں اللہ، آپ کی توفیق کے بغیر ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ، بڑے کمزور ہیں اللہ. معاف فرما دیجئے اللہ، اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ، محروم نہ فرمائیے اللہ، خالی ہاتھ نہ لٹائیے اللہ. اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ، دیر اور دور سے آئے ہیں اللہ. اللہ رمضان کا مہینہ گزر کر ایک مہینہ ہو رہا ہے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے اللہ ہماری جو چیزیں آپ کی توفیق سے ہوئی تھی اللہ، اے اللہ وہ اس سے ہم دور نہ ہوتے چلے جائیں ہیں اللہ، پھر قریب فرما لیجئے اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ، اپنا بنا لیجئے اللہ. اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ. اللہ مسجدوں کی، مرکزوں کی، مکتبوں کی، اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی اداروں کی اور جمعیتوں کی، جماعتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہر بری نظر سے بچائیے اللہ. اے اللہ ہر شریف کی شرارت سے بچائیے اللہ، بدخواہ کی ودی سے بچائیے اللہ، ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ. اللہ حفاظت فرمائیے اللہ، اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے اللہ، اللہ مسجدوں کی حفاظت کرنے والا بنائیے اللہ. اے اللہ یہ دین کے مراکز ہیں اللہ، ہمارا تعلق اس سے قائم فرمائیے اللہ، اس سے دور نہ فرمائیے اللہ، دور نہ کر دیجیے اللہ. اللہ پورے جیسے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، جان و مال کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اقدار و اخلاق کی حفاظت فرمائیے، یتیم و یسیروں کی حفاظت فرمائیے، معذور و مجبوروں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ خاص طور سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے، ظالموں کے ظلم سے بچائیے، اللہ ظلم بہت بڑھتا چل رہا ہے، اللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ آپ کے مسجد ہے اللہ آپ کے گھروں کے سلسلے میں اے اللہ بڑا ماحول بنایا جا رہا ہے، اللہ اے شریروں کی شرارت سے بچائیے، اللہ فتنوں کے فتنے سے بچائیے، اللہ بدخواہوں کی بدی سے بچائیے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اللہ بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرمائیے، اللہ قرض داروں کے قرض کی صورت پیدا فرمائیے، اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، اللہ ہماری دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، اللہ دین دنیا آخرت کو بہتر بنائیے، قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، بہت ساری چیزیں دلوں میں ہیں اللہ، کسی سے بول بھی نہیں سکتے اللہ، نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں اللہ، کتنے لوگ پریشانیوں میں ہیں اللہ، بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کی بیٹی بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے اللہ، برسوں برسوں بیماری میں گزر گئے ہیں اللہ، علاج کی صورتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ، اور اس علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، صحت سلامتی عطا فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے اللہ، قرض سے مرض سے بچا دیجیے اللہ، بہت سے لوگ قرض دار ہیں اللہ قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما دیجیے اللہ، لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اللہ جی رسوانا فرمائیے اللہ، اے اللہ سب کے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمیں اپنا تعلق عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ داروں کی، بیوی بچوں کی، بھائی بندوں کی، اے اللہ سب کی مغفرت کی ہے اللہ، مجھے سنا دیجیے اللہ، اے اللہ سب سے آپ راضی ہو جائیے اللہ، سب سے خوش ہو جائیے اللہ ہماری مسجد کی تعمیر کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اللہ اس کو قبول فرمائیے اللہ، اس کو قبول فرمائیے اللہ، اس کو بے حد قبول فرمائیے اللہ اپنی نظر خاص فرمائیے عطا، اے اللہ اس کو پورے علاقے کے لیے ہدایت کا مرکز بنائیے اللہ، اے اللہ ہدایت عامہ اور تامہ کے فیصلے فرمائیے اللہ، اے اللہ اس کو معمور فرمائیے اللہ، منور فرمائیے اللہ، آباد فرمائیے اللہ، اے اللہ یہاں ہم آئیں تو ہمارا آپ سے خاص تعلق قائم ہو اللہ، نمازوں کا خشوع نصیب ہو اللہ، تلاوت کی حلاوت نصیب ہو اللہ، سجدوں کا سرور حاصل ہو اللہ، اے اللہ مناجات کی لذت عطا فرمائی، اے اللہ ایسا اس کو بنا دیجیے اللہ اس کو بنا دیجیے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجیے اللہ، روحانی مرکز بنا دیجیے اللہ، ایمان کی قوت کا ذریعہ بنا دیجیے، سبب بنا دیجیے اللہ اس سلسلے میں بھرپور ہماری مدد فرمائیے اللہ، بھرپور مدد فرمائیے اللہ، آوان و انصار عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، اہل دل اور اہل علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، اے اللہ قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت والے عطا فرمائیے، اے اللہ غم گسار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، شب بیدار عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے دین کے دائی اور آپ کے شہدائی عطا فرمائیے، یہ کریم آقا بے حد قبول فرمائیے، ہر بری نظر سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، فتنوں کے فتنے سے بچائیے، بدخواہوں کی بدی سے بچائیے، اللہ جہاد ستہ سے حفاظت فرمائیے، اپنا خاص فضل عطا فرمائیے، اپنی خاص حفاظت عطا فرمائیے، اے اللہ جتنے بھی اے اللہ دین کی اقامت کی نسبت پر کوششیں محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے، اے اللہ سب میں برکتیں عطا فرمائیے، سب کی حفاظتیں فرمائیے، جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، اللہ جن کا حق ہے جو متوقع ہیں اے اللہ ان سب کے حق میں بھی دین دنیا آخرت کی بہتری کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس ادارے کی جتنے بھی لوگ جتنے جس لائن سے بھی خدمتیں کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائیے, اللہ دین دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے, اپنی روح رسا نصیب فرمائیے, اپنی محبت عطا فرمائیے, گھر بار و کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیے, سرخروئی اور سربلندی عطا فرمائیے, عزتوں سے نوازی اللہ, حفاظتیں فرمائیے اللہ, اللہ بے حد قبول فرمائیے اللہ, جتنی بھی نئی ان کی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے اللہ, یہاں آنے والوں کو ہر ایک کو اپنا نیک بندہ بنائیے اللہ, اپنے چہیتے بندوں میں شامل فرمائیے اللہ, اے اللہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا بنائیے اللہ, آپ کے دین و شریعت پر پوری طریقے سے عمل کرنے والا بنائیے اللہ, آپ کے احکام پر چلنے والا بنائیے, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیے, آپ کا دیوانہ بنائیے اللہ, آپ کا مستانہ بنائیے اللہ, ہمیشہ آپ کے ذکر اور آپ کے دھیان میں سرشار ہو اللہ, مست ہو ایسا بنا دیجیے اللہ, گناہوں سے پیچھا چھوڑا دیجیے اللہ, گناہوں سے بچا دیجیے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے, اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ, اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی, وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.
إن شاء الله في مجلس 23 پر 7 تاریخ ہوگی.